اور تو مشائخ اور علماء کو برہنتن ننگے بدن شخص کی طرح دیکھتا ہے، ان کے پاس قرآن کے چھلکے اور فرقان کے ایک باریک ریشہ کے سوا کچھ نہیں، ان کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور ان کا قیمتی موتی ضائع ہو گیا ہے. اس کے باوجود ان کی جہالت اور ایوب کی بدبو کے ساتھ تکبر کی شدت مجھے تعجب میں ڈالتی ہے. وہ سچے کو گالی دے کر اور تکذیب اور عظیم بہتان باندھ کر اذیت دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس ایذا کا اجر بہت جنت نعیم ہے، حالانکہ وہ صادق ان کی طرف اس لیے آیا تھا کہ وہ انہیں خناس سے بچائے اور لوگوں کو اونگ سے چھٹکارا دے. وہ مراتب کے دلدادہ ہیں اور علیم اور حساب لینے والے خدا کو چھوڑ رہے ہیں، خدائے رحیم کی طرف سے آنے والے سے منہ پھیر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے پاس رحیم خدا کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اس طرح آیا ہے جیسے ہمدردی کرنے والے بیمار کے پاس آتے ہیں. وہ صادق پر سنگ دلی سے لعنت بھیجتے ہیں. یہ وہ صلہ ہے جو وہ اس ہمدردی کرنے والے کو دے رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں بڑے بڑے مناسب سے عزت دیے جائیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کمینی دنیا کے تعلقات کو مسترد کر دیں اور روشن دین کے رستے میں حائل روکوں کو دور کر دیں. وہ خواہشات کی طرف شتر مرخ کسی تیزی سے دوڑتے ہیں اور ان خواہشات کو انہوں نے اپنی قیامگاہ بنا لیا ہے. انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ دنیا سے مسافر کی طرح گزریں اور اپنے آپ کو ایک غریب الوطن عاجز کی مانند یاد رکھیں، لیکن تو آج انہیں دیکھتا ہے کہ وہ حکام کے حضور عزت کے خواہش مند ہیں، حالانکہ حقیقی عزت تو علام خدا کی جناب سے ملتی ہے. اور جب ہم لوگوں کو رحمان کے دن اللہ کی نعمتوں اور عذاب کے دن یاد دلاتے ہیں اور انہیں شیطان سے اللہ کی جانب کھینچتے ہیں، تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑیے کی طرح ہم پر حملہ کر دیتے ہیں اور سانپ کی طرح ہمیں اپنی پھنکار سے خوفزدہ کرتے ہیں. وہ کبھی بھی ہماری مجلس میں صحیح نیت اور سچے ارادے سے نہیں آتے، پھر بھی وہ باخبر عالم کے اعتراض کرنے کی طرح اعتراض کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہے اور کس چیز نے ان کو بھڑکنے والی آگ برداشت کرنے کی طاقت دی. وہ دنیا سے سیر نہیں ہوتے اور ان کے دل میں اس کی محبت جان گزین ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا دین سے بہت کم حصہ ہے. وہ غیر المغضوب علیہم پڑھتے ہیں مگر رحمان کی ناراضگی کی راہ پر چلتے ہیں. گویا انہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ جزا دینے والے خدا کی طرف سے آنے والے کی اطاعت نہیں کریں گے، اور میں ان کے پاس آنے والے حق کے انکار پر آہیں بھرتا ہوں، اور پھر وہ اندھے پن کے باعث مجھے کافر قرار دیتے ہیں. وائے تعجب، یہ کیسی عقل ہے! اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ میرے دکھ اور غم کی سوزش کو خوب جانتا ہے، اور وہ اپنے رب سے میری بیخ کنی کی دعا مانگتے ہیں، اور جو میرے دل میں ہے اسے وہ نہیں جانتے، اور ان کی دعا اندھی اونٹنی کے قدم مارنے کی طرح ہے. بس وہ جو میرے لیے آفت اور مصیبت چاہتے ہیں انہی پر لوٹا دی جائے گی. کیا ان کی دعا ایک ایسے شجرہ طیبہ کے متعلق قبول ہو سکتی ہے جو رحمان کے ہاتھ سے اگایا گیا ہے؟ تا ہر پرندہ جو اس کا سایہ چاہتا ہے اس پر پناہ لے اور ایک بھوکے کی طرح اس کا پھل چاہتا ہے. وہ شیطان صفت شکرے سے امان چاہتا ہے. کیا وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کی سر سبزی شادابی اور چمک تمک پر راضی ہو چکے ہیں اور اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس سجدہ سے جو مصیبت ان پر آئے گی اس سے وہ غافل ہیں. وہ دنیاوی خواہشات کے حصول کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس کا ذکر نخوت اور فخریہ الفاظ میں کرتے ہیں، مگر زندگی کے چلے جانے اور اخروی مدارج سے محروم ہونے پر وہ کوئی درد محسوس نہیں کرتے. یقیناً دنیا ملعون ہے اور جو اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے. اس کا ظاہر شیریں اور اس کا اندرونہ زہر ہے. بس افسوس ان لوگوں پر کہ تازہ کھجوروں کے بدلے ایندھن کی لکڑی خریدتے ہیں. وہ ان باتوں کو گھروں میں بھول جاتے ہیں جو وہ وائز بن کر اپنے خطبات میں پڑھتے ہیں، اور وہ کچھ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، اور جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اسے خود چھوتے تک نہیں، اور ایسے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جن پر خود نہیں چلتے، اور ایسی راہوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے نہیں، اور حق کو مقدم کرنے کی نصیحت کرتے ہیں اور خود اسے مقدم نہیں کرتے. وہ دنیا پر اس طرح گرتے ہیں جس طرح کتے مردار پر، اور اپنی کمینی خواہشات کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ابدال اہل تقوی اور پاک دامنوں میں شمار کیا جائے، حالانکہ دنیا کو دین کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور فرشتوں کو شیطان کے ساتھ. اور آخری وصیت جو میں نے مخالفوں کو کرنی چاہی اور میں نے منکرین کو بلانے کے لیے جس کا قصد کیا وہ اس امر کا اظہار ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس سے پہلے یہودیوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، بس وہ بھٹک گئے اور انہوں نے مردود دل کو سیاہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے ان سے الیاس کے آسمان سے واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ ان کے پاس عیسیٰ سے پہلے نہ آیا، تو انہوں نے اس ابتلاء کے باعث عیسیٰ کی تکذیب کی۔ اگر ہم فرض کریں کہ آسمان سے اترنے کے معنی حقیقی طور پر اترنا ہے تو اس صورت میں عیسیٰ کاذب ہی ٹھہرے گا، اور ہم اس تہمت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پس مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علماء میں سے ہمارے دشمن یہود جیسا وتیرہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس یہودی قوم کے قصے اور نہایت پیار کرنے والے اللہ کے غضب کو جسے اس نے ان پر نازل کیا کیسے فراموش کر دیا؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان پر میری زبان سے اسی طرح لعنت کی جائے جس طرح عیسیٰ کی زبان سے یہود پر لعنت کی گئی؟ کیا ان کے نزدیک عیسیٰ کا نزول حقیقتاً واجب ہے جبکہ الیاس کا نزول زمانہ گزشتہ میں واجب نہ تھا؟ یہ تو ایک بڑی ناقص تقسیم ہے۔ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے کہ کس طرح اس نے ہمارے نبی مصطفیٰ کی طرف سے بطور حکایت فرمایا ہے، اے محمد تو کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو محض ایک بشر رسول ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا عیسیٰ بشر نہ تھا؟ پس وہ آسمان پر چڑھ گیا اور ہمارے نبی مشتبہ روک دیے گئے، ہر وہ شخص جو نزول مسیح اور نزول الیاس کی خبر کا موازنہ کرے گا تو اس کے لیے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہے گا کہ دونوں پیش گوئیوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ اہل کتاب سے پوچھ دیکھو، کیا الیاس مسیح کے زمانہ میں اتارا گیا تھا؟ اللہ سے ڈرو اور سری جھوٹ پر اصرار نہ کرو، سنت الہی میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ بس مطلب واضح ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، ظہور آدم سے آج تک کوئی شخص بھی آسمان سے نازل نہیں ہوا، اور باوجود اس کے کہ شک اور افتراء کے ظن کو دور کرنے کے لیے الیاس کے نزول کی اشد ضرورت تھی لیکن پھر بھی وہ نازل نہ ہوا۔ اگر ہم اس نزول اور اس نزول کے درمیان تفریق کریں اور ایک جگہ تو استعارہ کا مسلک اختیار کریں اور دوسری جگہ عدم قبول استعارہ کا طریق اختیار کریں تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جس پر کوئی عقل سلیم راضی نہیں ہوتی، اور نہ ہی معتدل مزاج اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کی طرف کس طرح منسوب کی جا سکتی ہے کہ اس نے لوگوں کو مختلف افعال سے گمراہ کیا اور ایک جگہ ایک طریق اختیار کیا اور دوسری جگہ دوسرا؟ اگر تو طالب حق ہے تو اچھی طرح سے غور کر، اگر تو دشمن ہے تو میرا خیال ہے کہ تو غور و فکر نہیں کرے گا، اور تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو بغیر کسی علم کے خدا اور اس کے رسول کے سامنے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے؟ یا تیرے پاس کوئی واضح یقین موجود ہے؟ کیا یہ تقویٰ کا طریق ہے؟ اگر تو اہل تقویٰ میں سے ہے تو شکست تیرے لیے زیادہ بہتر ہے اس فتح سے جس کا تو متمنی ہے۔ تیرے پاس چند روایات کے سوا جن پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر تصدیق ثبت نہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہ صرف ایسے اور آق ہیں جنہیں سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صدیوں بعد لکھا گیا، اور ہم ان قصوں پر ایمان نہیں لاتے جو ہمارے بزرگ و برتر خدا کی کتاب کے قصوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہودی گمراہ ہوئے، اس لیے تم ان کے قدموں پر اپنے قدم نہ مارو اور ان خواہشات کی راہوں کی اتباع نہ کرو، اور اس سے ڈرو کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یقیناً ہلاک ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کے پاس رب العزت کی کتاب موجود تھی اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اس کی پیروی کی، اور انہوں نے اس آیت کا جو مفہوم سمجھا اس کی اتباع کی، اور کہا کہ ہم بغیر کسی قرینہ کے اللہ کی آیات کو ظاہری مفہوم سے نہیں پھیریں گے۔ پس انہوں نے اپنے لیے ایک عذر گھڑ لیا جو بالبداہت تمہارے عذروں سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی پایا وہ سب کتاب اللہ میں صراحت موجود پایا، اور تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی کتاب تو مخالفت کی وجہ سے تمہیں جھٹلا رہی ہے اور تمہارے منہ پر تماچا مار رہی ہے۔ اسی وجہ سے تم کتاب اللہ کو ایک شے متروک بنا رہے ہو اور بدبختی کی راہ سے اسے پس پشت پھینک رہے ہو۔ یہودیوں نے تو اپنی کتاب کو پس پشت نہیں ڈالا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی تالیفات میں کوئی من گھڑت بات لکھی، اسی لیے عیسیٰ نے ان کے قول کی تصدیق کی باوجود اس کے یہ ان کا پہلا قول تھا، مگر اس کی تعویل کی اور کہا کہ نازل ہونے والا نازل ہو چکا اور وہ یحییٰ ہے، لیکن تم ہو کہ اس قول پر اصرار کر رہے ہو جو انتہائی محبت کرنے والے اللہ کی کتاب کے مخالف ہے۔ بس بلا شبہ تم مقام کے لحاظ سے یہود سے بدتر ہو۔ اس قصہ سے جو کم از کم استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ ان اختلافی امور میں سنت اللہ کی معرفت ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رب جلیل سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم اپنے حجروں میں جا کر نہیں روتے اور کثرت سے آہوزاری نہیں کرتے؟ تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہاری رہبری کرے، اللہ بے ضرور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس اس بارے میں جلدی نہ کرو اور صبر جمیل سے کام لو۔ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تقوی سے کام نہیں لیتے اور اپنے باطنی مرض کا علاج نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ پر افتراء کر رہا ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ تم انتہائی بھاری دن سے نہیں ڈرتے؟ یقیناً جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اللہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، اور جلد ہی ان کے مشن کی صف لپیٹ دی جاتی ہے، پھر ان کا ذکر بہت کم سنا جاتا ہے۔ ہاں مگر جو صادق ہیں اور اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، ایسے لوگوں کو کون ہلاک یا ذلیل کر سکتا ہے؟ ان کا رب صبح، چاشت، دوپہر اور شام کے وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اس بندے سے عداوت کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں محض آگ ہے اور وہ گھنا سایہ نہیں پائیں گے، اور جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم شریروں کے زمرے میں شمار کرتے تھے۔ اس پر حقیقت الامر ان پر پورے طور پر کھول دی جائے گی۔ ہم پھر پہلی بات کی طرف لوٹتے اور کہتے ہیں کہ الیاس کے نزول کا قصہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کے سامنے اس کی تعویل کرنا ایک ایسا امر ہے جو یہود و نصارہ کے تمام فرقوں کے درمیان شہرت پا چکا ہے، اور اس بارے میں ان میں سے کسی نے بھی کوئی نزاع اور اختلاف نہیں کیا، بلکہ ان سب کا بغیر کسی اختلاف کے اس پر مکمل اتفاق ہے، اور ان کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جسے اس قصے کا علم نہ ہو یا اس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو۔ پس غور کرو کہ یہود باوجود اس کے کہ انہوں نے انبیاء سے تعلیم پائی تھی اور ان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ ان میں حضرت کبریا کی طرف سے نبی موجود نہ ہو، پھر بھی وہ اس قصے کی حقیقت سے بے خبر رہے اور اس راز کو سمجھ نہ سکے اور اسے حقیقت پر معمول کر لیا۔ اور جب عیسیٰ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس میں ایسی علامت نہ پائی جو ان کے ذہنوں پر منقش اور ان کے دلوں پر سب تھی، نتیجتاً انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اسے جھوٹوں میں سے سمجھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا سو کیا، اور اسے افتراء پردازوں میں شامل کر دیا۔ پس اگر نزول سے واقعی اور حقیقی نزول مراد ہوتا تو اس بنیاد پر عیسیٰ سچے نہیں ہیں، اور اس سے لازم آتا ہے کہ حق ان یہود کے ساتھ ہے جن کا اللہ نے لعنت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے کتاب کی نص اور لوگوں کے رب کے واضح شریر فرمان پر اصرار کیا۔ تمہارا نزول عیسیٰ کے عقیدہ کے متعلق کیا خیال ہے، جبکہ تمہارے پاس صرف ایسی روایات ہیں جو محض ظنی، میل کچیل سے لتھڑی اور رب الناس کے قول قرآن کریم کے مخالف ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہو اور اپنی فطرت کو ان کی فطرت سے مشابہ بنا رہے ہو؟ کیا تم ان کی لعنت میں حصہ دار بننا چاہتے ہو؟ توبہ کرو اور پھر توبہ کرو، اور اللہ کی جانب رجوع کرو، اور جو ہو چکا اس پر ندامت اختیار کرو، کیونکہ موت قریب ہے اور اللہ حساب لینے والا ہے۔